الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جیسے ہر گورنمنٹ کے, حکومت کے کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں, اسی طرح اس کائنات کو بنانے والے کے بھی کچھ لاء ہیں, کچھ قوانین ہیں جنہیں ہمیں ہر قیمت پر فالو کرنا ہے. آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے.
جملہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول کریم. بار بار آف کرنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول کریم. مفتی صاحب says he recited the verse of the Quran. I said may Allah subhanahu wa ta'ala give everybody who is reciting, those who are listening, the tawfiq to understand it, to practice it, and to bring it into their lives. Mufti Saab says that the Allah subhanahu wa ta'ala, can the brothers here at the back? Yes. The mark. That Allah subhanahu wa ta'ala, as governments in this world have made laws and people have to live by these laws, Allah subhanahu wa ta'ala has also has laws, and under at whatever cost it takes, we have to follow the laws of Allah subhanahu wa ta'ala.
اسلام کی جو بنیاد ہے, اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس پر ہے کہ جس کا احسان اور جس کے انعامات سب سے زیادہ ہیں آپ نے فالو اسی کو سب سے زیادہ کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت صرف اور صرف اسی کی کرو گے. رب یعنی پیدا کرنے والا اور پالنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا. تو سب سے پہلے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرے.
So Allah subhanahu wa ta'ala, he has decreed, he said that he made a decision, has decreed and made it law that we worship only one Rabb, that we worship one Allah subhanahu wa ta'ala, that we recognize who is Allah subhanahu wa ta'ala, that he is the provider, he is the nourisher, that all our needs are only fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala has made his decreed, is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala, that we worship only one Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے یہ بات داخل ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہو. عبادت کا مطلب ہے غلامی, کہ آپ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک آپ کی تمام ایکٹیویٹیز وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے.
So what does it mean to make the ibadah, recognize Allah, to worship Allah subhanahu wa ta'ala, that all our activities 24 hours a day, from morning till evening, that all activities in accordance with the obedience, they follow the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, they're obedient to the law of Allah subhanahu wa ta'ala, the rules of Allah subhanahu wa ta'ala.
جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ان احکام کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک قسم کے احکام کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے حقوق, اور دوسرے احکام کو حقوق العباد, کہ ہم جو آپس میں رہتے ہیں انسانوں کے انسانوں پر کیا حقوق ہیں.
So Allah subhanahu wa ta'ala, he has made the laws, but the laws are divided into two parts. One set of laws, they are related to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. One are related to Allah subhanahu wa ta'ala himself, and the other are related to the rights. So one is the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the other is the dealings and the rights of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
مجھے اللہ کے حقوق گاڈ کے حقوق میں سب سے پہلے یہ بات شامل ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے، یہ مانا جائے کہ وہ ہے. سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی ناانصافی اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرنا ہے، سب سے بڑا جرم. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اسے اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی.
The first right of Allah subhanahu wa ta'ala is to recognize the wujud, the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. The biggest crime that a person can commit is to deny the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. The second right of Allah subhanahu wa ta'ala upon us is that we attribute those sifat qualities that are befitting Allah subhanahu wa ta'ala, and not to attribute anything that is not befitting Allah subhanahu wa ta'ala. That is to recognize Allah subhanahu wa ta'ala as He ought to be recognized.
اللہ نے اپنے وجود کے بھی دلائل دیے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم خود بخود وجود میں آ گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک روبوٹ جو ایک مشین ہے، کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو ایک ایسا روبوٹ جس میں جان ہو، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، زبان میں خود سے بولنے کی صلاحیت، ایسا روبوٹ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟
So saying that Allah, the proof of the existence of Allah is also in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that did you create, were you without a creator, or somebody else created you? So even if we just think a little bit, that since the beginning of history until now, if and all the time, if billions of years are spent to create a machine or create a robot, how much effort is make one improvement in a robot, and to come into existence out of nothing, with no planning, with no creation, with nothing, just like that. How is that possible that we can, how can a human being? So Allah subhanahu wa ta'ala challenges, and Allah subhanahu wa ta'ala says that out of, just by yourself you came into existence. Just by yourself you came into existence. Also somebody else that created.
سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. اب اگر کوئی فلسفی اور سائنٹسٹ یہ کہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں سال کے وقت کے بعد اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوا، تو دنیا میں کوئی اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا. تو آپ سوچئے کہ ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو انسانی آنکھ جس کو کاپی کیا گیا ہے وہ آنکھ خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟
This is saying that the eye that Allah subhanahu wa ta'ala has created for the human being. The cameras that we use today actually modeled on the human eye, or they're trying to resemble or trying to do the function of the human eye. How can it be that such a complicated piece of machinery and equipment, if somebody was to come and say that this eye developed coincidentally, this is after millions of years, this was happened accidentally. Or if a camera, which is trying to copy, it's not as good as a human eye, is trying to copy and resemble it. And that this copy, this machine came into existence coincidentally, accidentally, without a maker, just by itself. Nobody would accept that. This would not go through anybody's mind as an acceptable explanation for the existence of this machinery.
یہ اہم ترین موضوعات ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، کوئی ہمارا بنانے والا ہے. ان موضوعات کو دنیا کی کوئی کتاب موضوع نہیں بناتی، نہ فزکس، نہ کیمسٹری، نہ میتھمیٹکس، نہ اکنامکس کی کتابیں. اسی وجہ سے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے کہ قرآن ان موضوعات کو اٹھاتا ہے جو دنیا میں کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے، اور ان میں اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور پھر اگلے سٹیپ میں کہ اس بنانے والے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تیسرا سٹیپ یہ کہ اس بنانے والے کا ہم سے تعلق کیا ہے، اور چوتھا سٹیپ یہ کہ اس بنانے والے کے رائٹس کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں.
So the all the nobody can tell you no book on physics, if you see all the secular sciences, no book of physics or chemistry or economics in the world will tell you who's your maker and tell you your purpose in relation to him. Nowhere in the world, you pick up any of these books and you go through the books, nowhere is mentioned the most fundamental and most important question, who is your creator. The answer you will not find in any of these books. Only Allah subhanahu wa ta'ala, that for that reason Allah subhanahu wa ta'ala, he has sent the Quran to us. And the Quran tells us, explains to us who made us, who created us, why we were created, how to have a connection, what are his attributes, what are his rights upon us, the rights of Allah, the huquq of Allah subhanahu wa ta'ala, what are the things that are displeasing to Allah, what are those things displeasing to Allah. Only the book of Allah, through wahi, revelation, Allah, that we can know these things. And for that Allah subhanahu wa ta'ala sent his book to us.
یہ چار اسٹیپ صرف قرآن مجید نے بتائے ہیں، اور چوتھے اسٹیپ پہ میں بات کروں گا کہ اس خالق کے، اس بنانے والے کے حقوق کیا ہیں. اس نے دو قسم کے حقوق بیان کیے، ایک وہ جن کا براہ راست تعلق اس اللہ کی ذات سے ہے، دوسرے وہ حقوق جن کا تعلق انسانوں سے ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے جو حقوق ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں اپنے رب کی پانچ وقت عبادت کرنی ہے، سال میں ایک مرتبہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زندگی میں ایک بار تمہیں اس کے گھر کی زیارت کرنی ہے، اور سال میں ایک مہینہ تم نے اس کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. یہ اللہ کے حقوق ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے حقوق بیان کیے، انسانوں میں سب سے پہلا درجہ اللہ نے پیرنٹس کو دیا، والدین کو دیا. یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، نہ کسی مذہب میں اور نہ کسی اور قانون میں.
So the fourth point of the why the Quran was sent, which is the rights, and then those rights as mentioned earlier as divided into two parts, the rights of Allah and the rights of the creation. In terms of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the ahkam, the pillars of Islam, they are there, shahada, salat, zakat, praying salat five times a day. This is the right of Allah subhanahu wa ta'ala on a daily basis. Giving zakat once a year if you have to, from your wealth, take some money, give to the poor, those people are deserving of it. To do in once in a lifetime to pilgrimage to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a fard, it's a right of Allah subhanahu wa ta'ala, an obligation upon a Muslim, those who are able to do that. And the first to fast one month a year, to remain thirsty and hungry for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. These are from the fundamental rights of Allah subhanahu wa ta'ala. The second type of rights that the Quran teaches us is the rights of humanity, of human beings. And at the top of the list of whose rights come first is the rights of the parents. No laws today, no books, no governments takes this upon themselves today to tell the people that these are the rights of Allah or the rights of the parents. The rights of the parents are not taught by nobody, it's not considered a right, but Allah, in Allah's book and in Allah's law, the parents have rights. Immediately, the first creation to have rights upon us is our parents.
فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا قرآن مجید میں، تو یہ بتایا کہ یہ انسان کی نیچر کا دوسرا نام ہے. نیچر اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو انسان کی نیچر اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ جس کا احسان سب سے زیادہ ہے اس کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہونے چاہیے. جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں، اسلام سے ہٹتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں. جس کے احسانات کم ہیں اس کے حقوق ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، جس کے احسانات زیادہ ہیں اس کے حقوق ہم کم رکھ لیتے ہیں. چونکہ اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اس لیے اسلام میں اللہ کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ کے بعد والدین کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کی حیات اور زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے اسلام میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رائٹس والدین کے.
He starts saying that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that He created insan on the natural fitrah, on a natural disposition. And the natural disposition is Islam. And the more that a person is fitrah, the way he deals with the people will be according to that. If he moves away, shifts from his fitrah, he moves away from the natural way of living, meaning Islam. If he moves away from Islam, he's going against his fitrah. And if he moves away from that, then the obvious effect of that is all his priorities become changed. What Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala becomes a lesser priority for him, because Islam is not important. So the first, if the fitrah is correct of a person, then the first right he'll be fulfilling is the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we fulfill the rights of people, or we give importance to people according to the kindness, the ihsan they've shown. This is what the fitrah in Islam is regards to dealing with others. It acknowledges, it's built in to the Sharia, into the whose rights comes first, whose rights come second, whose rights come after that. Based on the goodness that person, the kindness that they've shown. The being that has shown the most kindness, generosity upon us is our Rabb, our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. After that, among the creation, it is mentioned, as in the ayat of Quran, that immediately the person, immediately that has done the most ihsan to us, is our parents. So the Sharia and the Deen and Fitra and Islam recognizes their rights upon us. But when we corrupt our Fitra, corrupt our natural disposition, then all of this becomes jumbled up. Then we're unable to recognize who has more value and who has more rights upon us, let alone fulfill those rights.
والدین میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ رکھا، اس لیے کہ ماں کا کردار اولاد کو جننے میں، اس کو فیڈ کرانے میں، اور بچپن میں اس کی کیئر کرنے میں ماں کی خدمت باپ سے زیادہ ہے. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن خلقی؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ثم امک. قال ثم من؟ قال امک. پوچھا، یا رسول اللہ، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا، ماں کے بعد، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے بعد بھی تمہاری ماں. پھر پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری ماں. اور پھر صحابی نے پوچھا، اس کے بعد؟ قال ابوک، تمہارے والد. آج پوری دنیا ماں کو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ماں کا رائٹ ہے، باپ کو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو باپ کا حق ہے. گرل فرینڈ کو، بیوی کو، دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جاتی ہے، یہ اللہ کے قانون کی سخت خلاف ورزی ہے.
So the from the parents, the one that has the most rights, as Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم told us, is the mother. And it is obvious why, because of what she has gone through in bringing the person, in giving birth, in nurturing the child, especially in the early years. She's gone through so much effort and sacrifice and difficulty. So her rights are more, to the extent that our Prophet ﷺ was asked, who has more right to my companionship? That sounds a little bit like, who should I hang out more with? So companionship doesn't make sense to most of us. Who should I hang out most with? I hope the people here, Australians, understand. Who should I spend my time, who should I hang out with? And he said, your mother. She has more right. Then a second time, third time, three times more, and then the father. That in Islam, that the right of the mother is given that much. and the father's given right. But see, when we spoil our fitrah and we're not on deen, then none of these things makes we. Today, people give more, na'uzubillah, they give more priority to their girlfriends, their wives, their friends over their parents. And this is only a result where that fitrah has been spoiled or corrupted, and a person now, his priorities in life is different, not in accordance to what Allah had judged, not in accordance with what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered.
دنیا میں جب بھی کوئی مخلوق اپنی نیچر پہ چلتی ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے، وہ سکون میں رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی نیچر اور اپنی فطرت سے ہٹ جائے اور اسے سکون حاصل ہو جائے؟ اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا، پھر والدین کا حق بتایا، اور پھر کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پھر اللہ نے جو بلڈ ریلیشن ہے، جو قریبی رشتے ہیں، ان کا حق سب سے پہلے بتایا ہے، جس میں بھائی ہے، بہن ہے، اور باپ کے رشتے ہیں اور ماں کے رشتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو جیسے جیسے لوگ مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ رشتے آپس میں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا جانوروں سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے اور آپس میں ان کی محبت اور رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو فالو کرے، کیونکہ اسلام کے علاوہ ہمارے پاس ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں، جس میں ہمارے قدم روز بروز تباہی کی طرف جائیں گے۔
So he said that, Mufti Saab said that when you live our life according to fitrah, then we live a peaceful life, a life of serenity and peacefulness. And the more further we are from our own fitrah, the natural way, our own fitrah and natural disposition, the way we're supposed to be, then the more stressful and difficult life we live, and a more confusing life we live. And so for the a person that acknowledges, I mean, Saab said that people can go so far from the fitrah that they will have better connections with pets than they'll have with another human being, with their own relatives. So Allah subhanahu wa ta'ala gives us an order, and this is the way to recognize our own, if we are on fitrah, we're in a way that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala or not. That firstly is the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And then in terms of the creation, Allah subhanahu wa ta'ala orders for the rights of the parents. Then the near relatives, brothers, sisters, parents, relatives there, brothers, sisters, nephews, cousins, so forth, and so on. Mothers, relatives, and so forth. And then the poor people. Like that, the Quran has given us and if we don't do that, if we don't come to deen, and we become distant, there is no other way for us except for the way of Islam. All the doors are closed for us. Every other way is darkness and it's failure for a human being. There is only one way, is that we come back onto that natural way, the way of fitrah, which is the way of Islam. There is only one solution to all of this. There is no other solution that humanity can come up with. Because this solution is from wahy, is from revelation. It's revealed by Allah subhanahu for us, from our Creator. A human being cannot come up with another solution. The only solution to that is that we live our life. To get that peace that we're looking for, is that our fitrah should come, our way should come onto the way of fitrah, which is the way of Islam.
وقت کم ہے، اس لیے میں نے بہت مختصر لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، آپ کو اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے حقوق اس طرح جس طرح اسلام نے بتائے، مخلوق کے حقوق ان ترجیحات پر جو اسلام نے بتائے، والدین، پھر رشتہ دار، پھر آتی ذی القربا حقہ والمسکین وابن السبیل، اس کے بعد جو محتاج ہیں، ان پر آپ نے احسان کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت کے قوانین کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ لا کو فالو نہیں کرتے، وہ قانون کو فالو نہیں کرتے جو گورنمنٹ کے لاز ہیں، جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اسلام میں، مسلم میں اور غیر مسلم میں بڑا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے ہیومن رائٹس کی وجہ سے، مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے اللہ کے قانون کی وجہ سے. غیر مسلم گورنمنٹ کے احکام کو فالو کرتا ہے قانون کے ڈر سے یا حکومت کے قانون کے خوف سے، مسلم حکومت کے قانون کو فالو کرتا ہے اللہ کے حکم سے. وما علینا الا البلاغ.
So Mufti Saab said there's time issue, and also Mufti Saab said he gets warmed up at 20 minutes. So I said Australia 1 hour taqreer, maybe we have to change this inshallah. So Mufti Saab said this is to, the reason I'm saying this is that we have to live our life according to Islam, and we have to learn to fulfill the rights of Allah and the rights of the creation. We have to learn to fulfill the rights. We have to fulfill the rights of Allah and we have to fulfill the rights of the creation. That is what is put it before. And after fulfilling the rights of Allah, fulfilling the rights of the parents, fulfilling the rights of the near relatives, then it's for the muhtajin, the people that are in need. Then we help the people miskeen and the musafir who's cut off from his land, etc. These rights, and if our life comes onto deen, then the priorities of our life will be right. And we'll be able to fulfill everybody's right and live that peaceful life. Unfortunately today, it is seen that many non-Muslims, they will follow because they've been forced to abide by certain human rights. A Muslim, if he doesn't recognize Allah subhanahu wa ta'ala, if he does recognize Allah subhanahu wa ta'ala and he practices deen, then he will practice for the because Allah subhanahu wa ta'ala has told him, because Allah subhanahu wa ta'ala has ordered him. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us fulfillment to practice with his words. Inshallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه. أذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لذي اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم وحد صفوفهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفين.